حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صلوات پڑھی گا ملک محمد و آل محمد۔ تشیع اور خرابات کی جنگ کے عنوان سے آج ہماری بحمدللہ رب العالمین پانچویں نشست ہے۔ گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کے سامنے چند ایک نکات کو بیان کیا کہ جن میں سر فہرست امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ روایت صلی اللہ علیہ وسلم جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی، جب ابن ابی محمود نے آ کر امام سے سوال کیا، استفسار کیا کہ مولا، جیسے فضائل آپ بیان کرتے ہیں اور آپ کی مکتب سے ملتے ہیں، آپ کے مخالفین اس سے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، پھر ان فضائل کی علت امام نے بیان کی کہ ہمارے مخالفین ہمارے فضائل کو کیوں وضع کیا کرتے ہیں۔ اب جب مخالف اگر کسی چیز کو اختیار کرے یا بیان کرے تو یقیناً وہ دشمنی میں ہوگا، اس دشمنی کو امام رضا علیہ السلام نے اس انداز سے بیان کیا، کہا کہ ان کا پہلا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں مخلوق کی حد سے بڑھا دیں اور خالق کی صف میں لے جائیں، تاکہ جب تم اس کو بیان کرو تو تم پر کفر کا الزام آسانی سے لگایا جا سکے۔ دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ ہمارے بعض دشمنوں کے نام ببانگ دہل لیا کرتے ہیں، تاکہ جب تم بیان کرو تو تمہارا خون سستا ہو جائے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ظاہراً تمہیں وہ چیز فضیلت نظر آ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ شے فضیلت نہیں ہے، اس میں ہماری تقصیر موجود ہے۔ بس امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ روایت بیان کی، اتفاقاً آج میرے پاس عیون اخبار رضا کی وہ جلد بھی موجود ہے، آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو عیون اخبار رضا کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم کسی کہنے والے کی بات کو غور سے سن رہے ہوتے ہو تو گویا تم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہو، اگر وہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کو بیان کر رہا ہے تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اور اگر وہ اللہ کے دین سے تمہیں دور کر رہا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بات کر رہا ہے تو تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ پس اب سننے والوں کا وظیفہ یہ ہے کہ سننے سے پہلے اس بات کو طے کر لیں کہ آپ اور ہم عبادت کے لیے اس فرش اعضا پر آتے ہیں اور میں اور آپ اس فرش اعضا کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، لہذا قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے اس فرش اعضا پر آنا نہ صرف یہ کہ ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری ہے بلکہ ایک اہم سلوک ہے کہ جو ہمیں عاشورہ سے متصل کرتا ہے، ایک اہم راہ ہے جو ہمیں عاشورہ سے متصل کرتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حالات و واقعات کہ جن کو میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ کل ایک اور نقطے کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا اس ولایت کے حق کو مانگنے گئی تھی، جو ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک مسلسل بیان کی۔ بس اس ولایت کے حق کو جناب زہرہ جب طلب کرنے جا رہی ہیں تو کوئی دروازہ نہیں کھل رہا۔ اگر آپ کے اذہان میں ہوں، کل میں نے مثالیں دی تھی کہ جناب زہرہ کی چادر کی برکت سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جناب زہرہ کے وجود کی برکت سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جو جناب زہرہ کے صدقے میں مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی سیدہ کے لیے دروازہ نہیں کھول رہے۔ کیوں دروازہ نہیں کھول رہے؟ کیونکہ دراصل اسلام کا اظہار کیا تھا لیکن حقیقی معنی میں اب تک ایمان قلب میں سرایت نہیں کیا تھا۔ اگر ایمان قلب میں سرایت کر جاتا تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہتے۔ سیدہ در در پر جا رہی تھی، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں نے ان کے عذر بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ اگر آج میں اور آپ ایسے ہی عذر رکھیں تو فرق نہیں پڑتا کہ 1100 ہجری میں زندگی کرتے ہوں یا 1437 ہجری میں زندگی کرتے ہوں، ہم اور آپ اگر عذر وہی ہیں جو 1100 ہجری کے افراد کے عذر تھے تو بعید نہیں ہے کہ ہم اسی طبقے میں شمار ہوں۔ اور اگر میرے اور آپ کے پاس وہی جرت ہو کہ جو سلمان و مقداد و ابو ذر و دیگر اصحاب باصفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے پاس تھی، اگر وہ جرت ہو تو بعید نہیں ہے کہ اس 1437 ہجری میں میں اور آپ اس طبقے میں ہوں کہ جس میں یہ اصحاب باصفہ تھے۔ بس یہ کربلا، ذکر فضائل و مصائب اہل بیت اطہار، ان کے فراز کو بیان کرنا، ان کی بلندیوں کو بیان کرنا، ان کے مقامات کو بیان کرنا اس لیے ہے کہ ایک لہجے کے لیے میں اور آپ اس بات کو درک کر لیں کہ ہم کتنے عالی شان رہبران و پیشوایان کے ماننے والے ہیں، کتنے عظیم پیشوایان کے ماننے والے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ کوئی کنایتن ہی صحیح، چاہے فضائل کی ملمہ کاری کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تنقید کر رہا ہو، تو مجھے اور آپ کو یہ حق ہے، اور یہ حق اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ ہم بڑھ کر سوال تو کریں حد عقل، احترام کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں، کہ یہ روایت کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان اس طرح سے بیان نہیں ہو رہی جس طرح سے ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے سمجھایا ہے، جس طرح سے صالح علماء نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اتنا سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں نا۔ پچھلی مجالس میں میں نے آپ کے سامنے کئی ایک امثال پیش کی، اس حرہ کا واقعہ بیان کیا جو مسجد میں آئی اور آ کر دفاع کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فضیلت کا کہ جس وقت ایک شخص نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو ایک مومنہ حجاج کے دور میں آ کر سوال کر رہی ہے کہ تو نے میرے مولا والا دعویٰ کیسے کیا، تو نے یہ دعویٰ کیسے کیا جو دعویٰ میرا مولا کیا کرتا تھا۔ بس آج میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اگر کوئی بات ذہن میں نہ آئے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے معلومات کم ہیں، مجہولات بہت زیادہ ہیں، بس مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو کیسے لینا چاہیے؟ اس انداز سے نا جس انداز سے اہل بیت اطہار نے سمجھا ہے، ادب کے دامن کو تھامتے ہوئے، احترام کے ساتھ سوال کرنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ بھائی مثلا یہ روایت میرے مسلم عقائد سے تعارض کر رہی ہے تو یقیناً یہ روایت درست نہیں ہے۔ ایک بات تو طے ہے نا کہ اگر ایک چیز میرے مسلم عقائد سے تعارض کرے، ٹکراؤ کرے، تو مسلماً وہ شے صحیح نہیں ہے۔ بس میں اور آپ اگر یہ کہیں نہیں یہ کتاب میں بیان ہو گئی، کتاب میں تو بیان ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ میرے مسلم عقائد سے تو تعارض نہیں کر رہی؟ کیا ہم اور آپ اپنے ممبروں سے و دیگر افراد اپنے اپنے مقامات پر یہ بیان نہیں کرتے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا کہ دیکھو جو حدیث قرآن کے مطابق ہو، دین کے مسلمات کے مطابق ہو، اس کو تسلیم کر لو، اور جو اس کے مطابق نہ ہو اس کو رد کر دو۔ اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کون سے معیارات ہیں ہمارے دین کے، بچپن سے ہم نے دینیات میں یہ پڑھا، یہ پڑھایا، یہ سنا، یہ سمجھایا کہ اصول دین جو مسلمات میں سے ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، فروع دین، وہ 10 چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، البتہ یہ بنیادی اصول دین ہیں، اس کے علاوہ ملائکہ پر ایمان رکھنا واجب ہے، اصول دین کا حصہ ہے، قیامت پر ایمان رکھنا واجب ہے، اصول دین کا حصہ ہے، قیامت کے معاد کی ان کیفیات کو کہ جس کو مجھے اور آپ کو عقلی اعتبار سے خود در کرنا ہے، اصول دین میں تو تقلید نہیں ہے نا۔ متاسفانہ حالات یہ ہیں، بدقسمتی سے شریعت کہتی ہے اصول دین میں تقلید نہ کرو، اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے، اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے۔ فروع دین میں اگر خود مجتہد نہیں ہے، احتیاط پر عمل نہیں کرتے، تو پھر اب کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ تقلید کرنا واجب ہے۔ فروع دین میں شریعت کہہ رہی ہے تقلید کرو اگر خود مجتہد نہیں ہو، محتاط نہیں ہو، اصول دین میں کہہ رہی ہے تقلید نہ کرو، لیکن روش یہ نظر آ رہی ہے کہ اصول دین میں تقلید ہو رہی ہے، فروع دین میں تقلید کا انکار ہو رہا ہے۔ بس یہ تو مسلمات ہیں نا ہمارے دین کے، اصول دین میں کیسے تقلید ہو رہی ہے؟ جناب فلاں خطیب سے، فلاں شخص سے، فلاں مؤمن سے، فلاں ذاکر سے، فلاں انوان سے ہم نے یہ سنا ہے، اب یہ بات دل میں راسخ ہو گئی۔ دین کہتا ہے اصول کے بارے میں تحقیق کرو، نتیجہ خود بناؤ، دلیل خود لے کر آؤ، جب دلیل لے کر آؤ گے اس کی توحید پر، جب کامل ایمان تمہارے دل میں سرائیت کرے گا، جب دلیل لے کر آؤ گے اس کے عدل پر، جب کامل ایمان تمہارے دل میں سرائیت کرے گا، جب عقیدہ نبوت و امامت پر تمہارے پاس دلائل ہوں گے، عقلی دلائل، بس اس کے بعد تم صحیح مومن کہلانے کے حقدار ہو۔ البتہ جو شخص اجمالی طور سے بھی جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، 124,000 انبیاء علیہ السلام آئے، آئمہ معصومین علیہ السلام 12 ہیں، جو اجمالی طور پر بھی جانتا ہے وہ بھی مومن ہیں، لیکن ایمان کے اس درجے پر نہیں ہے جس درجے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس ہمیں اس درجے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سا سفر؟ مادی سفر نہیں، عقل کا سفر، ایسا ہو کہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین کو ایسے پہچان جائیں کہ بڑی سے بڑی سازش اگر سامنے آ جائے، میں اور آپ اسی حرہ کی طرح میدان عمل میں ڈٹ کر یہ سوال کرنے کی تو جرت کریں کہ یہ تو دعویٰ میرے مولا کا تھا، تو نے یہ دعویٰ کیسے کیا؟ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دفاع کریں۔ آج یہ نوبت کیوں آئی کہ ہم اور آپ اس طریقے، ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اس طرح کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں؟ بہت سارے معاملات ہیں، ہمارے مسلمات کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ مثلا میں اور آپ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے قائل ہیں، الحمدللہ صلوات پڑھ دیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پر۔ امیر المومنین، اس مولا کے والد کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، جس کو قرآن نے یہ کہہ کر خطاب کیا ہو، الم یجد کا یتیم الفآوا، اے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا، بس آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی، جب پرورش کرنے والے ابو طالب علیہ السلام ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے آپ کی تربیت کی، بالکل اسی انداز سے جس انداز سے اللہ کے رسول کو کہا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے تھے، یہ کنکریاں ہم مار رہے تھے۔ بس حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کتنا بلند ہے، علم کا عالم کیا ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے۔ میں نے کسی مقام پر کہا تھا، آپ کے سامنے بھی تبرکاً تیمناً عرض کر دیتا ہوں، کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے آ کر حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ خدا نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کو بہت عظیم فرزند عطا کیا ہے، ابر اس پر سایہ فگن ہے، ملائکہ اس کے گرد حلقہ ڈالے ہوئے ہیں، نور کا حالہ اس کے گرد رہتا ہے۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ جملات ہماری کتب میں موجود ہیں نا، بہار الانوار کی روایات، دیگر فضائل کی کتابوں میں اس سے حوالہ دیا جاتا ہے، کہا کہ حضرت ابو طالب نے کہا اصبری صبتا، کچھ عرصہ انتظار کیجئے فاطمہ بنت اسد، انی ابشرو کی، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، بے مثل ہی آپ کو ایسے فرزند کی بشارت دیتا ہوں جس کا کمال، جس کا جمال، جس کا جلال، جس کا انداز یہی ہوگا، الا النبوہ، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ ولادت ہو گئی، 30 سال کے بعد کسی نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، کہ مولا یہ سبق کیا ہے جس کی طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا, تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ سبق وہ 30 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, اور 30 سال کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ولادت ہوئی مولا علی کی, کہاں ولادت ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں, بیت اللہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. 3 دن کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, جب 3 دن کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش میں لے کر آئیں, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بعد رسول خدا امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا, تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اظہار کیا کہ میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے. سنتے ہیں نا, امیر المومنین نے ایک جنگ میں بھی کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہا میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھنے کا ارادہ کیا ہے. جانتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی معرفت کا عالم کیا تھا؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ بچہ جس گھر میں آیا ہے وہ اللہ کا گھر ہے, اور یہ بچہ جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ نے تحفتاً مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے, بس اس کا نام بھی اللہ رکھے گا. نام کوئی راہب نہیں رکھے گا, اللہ رکھے گا علی کا نام. پس حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد حضرت ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد دونوں بزرگوار کوہ ابو قبیس پر گئے, جا کر مناجات کرنا شروع کی. مناجات کے بعد پروردگار عالم سے سوال کیا, اے پروردگار عالم ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں, تو نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے, اپنے ولی کو تو نے ہمیں عطا کیا ہے, پس اس کا نام بھی تو ہی تجویز فرما, اس کا نام بھی تو ہی تجویز فرما. یہ روایت متعدد کتب کے اندر موجود ہے, بہار الانوار میں موجود ہے, آغائے ناظم زادہ قمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, اس کے علاوہ کئی ایک دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. کوہ ابو قبیس پر جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا دونوں بیٹھ کر مناجات کر رہے ہیں, پروردگار تو نے اپنا ولی ہمیں عطا کیا ہے, بس اس کا نام بھی تو ہی تجویز فرما. بیان کیا جاتا ہے ایک سبز تختی آسمان پر نمودار ہوئی, اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیان کیا گیا کہ اس تختی پر لکھا تھا, رباعی لکھی تھی جس کے 2 مصرے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جس کے 2 جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام سمجھ میں آ جائے, ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور وہ تختی نورانی ہونے کے ساتھ ساتھ محسوس بھی کی جا سکتی تھی, اس لیے بیان کیا کہ کئی سال تک وہ تختی کعبے کے اوپر آویزہ رہی, کئی سال تک آویزہ رہی. کیا لکھا تھا؟ محترم ہمارے شاعر اہل بیت کمار صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس کو زیادہ اس مصر سے لطف اندوز ہوں گے کیونکہ شاعری کا وزن بہرحال متقصصین جانتے ہیں. کہا خصصتما بولد الزکی علی نشتقا من علی, ہم نے آپ کو مخصوص کیا ہے اس پاکیزہ فرزند سے. خصصتما, اے ابو طالب, اے فاطمہ بنت اسد, ہم نے اس پاکیزہ فرزند سے آپ کو مخصوص کیا ہے, آپ دونوں کو مخصوص کیا ہے, اور علی ابن ابی طالب کا نام اللہ نے علی العلیٰ سے مشتق کیا ہے. بس حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ مواحد تھے کہ نام لینے کے لیے, نام تجویز کرنے کے لیے کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی, قطعاً کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. روایات چاہے موجود ہوں لیکن میرے اور آپ کے مسلم عقائد کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت تو یہ بھی بتا رہی ہے, مختلف کتب کے اندر لکھا ہوا ہے جس کے اوپر میں اور آپ نفس کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ جب وحی آئی, پہلی وحی اللہ کے رسول پر آئی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ خوفزدہ ہو کر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی. روایت موجود ہے نا, عامۃ الناس کی کتب میں لکھی ہوئی ہے. اب اگر آ کے اس کو کوئی بیان کرے تو میں اور آپ تو یہی کہیں گے نا کہ شان رسالت کے مطابق بیان نہیں ہے. وہ نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے اقرا, یعنی پڑھنا بھی جانتا ہے لکھنا بھی جانتا ہے, پس اب ایسی بات بیان کرو جو اس کے شایان شان ہو. بس روایات میں اگر بیان بھی کیا جائے گا تو میرے اور آپ کے اگر مسلم عقائد سے تعارض ہے تو یہی سوال کریں گے نا. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا پر جب پہلی وحی آئی, آئے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس, بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس. اس روایت کو کیسے ہم اور آپ درک کریں؟ آئیے دوسری وحی کا انداز دیکھ لیتے ہیں.
ایک وحی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ایک وحی اور انداز سے بیان کی جا رہی ہے، جس کی راویہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، ام المومنین، جس کی راویہ خود صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا بھی ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور بھی کئی ایک راویات موجود ہیں. وہ وحی کیسے آئی تھی؟ کہا کہ جب میرے بابا پر وحی آئی تو ان کا چہرہ کیسے چمک رہا تھا، کانہ البدر فی لیلت تمامہ و کمالہ، میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے، جیسے چودھویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے. بس روایات کو خالی بیان کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، عقیدے کے مطابق روایت کو بیان کرنا کمال ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس تشیع نے ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کا دفاع کیا ہے، ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کا دفاع کیا ہے. اور میں بار بار آپ کے سامنے یہ کہہ چکا ہوں کہ شکر ادا کریں کہ خداوند متعال نے ایسے علماء سے ہمیں اور آپ کو متعارف کرایا. جیسے علماء ہمارے پاس ہیں، لوگوں کے پاس ایسے امام بھی نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ ان صالح علماء سے خداوند متعال نے ہمیں متعارف کرایا، ہمارا تعارف، ہم نے ان کی پہچان پیدا کی. ان حضرات کی ذرا معرفت تو پیدا کریں کہ کیسے دین حق کا دفاع کیا ہے. آج سے چند سال پہلے، تقریباً چار یا پانچ دہائیوں پہلے کا واقعہ ہے، ایک خط نصرانیوں نے لکھا اور اس خط میں مسلمانوں کے مسلم عقیدے کے اوپر، مسلمانوں کے مسلم عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الخلق ہیں، اللہ کی بہترین مخلوق ہے، روح زمین پر کوئی مخلوق، آسمان پر کوئی مخلوق، کائنات میں کوئی مخلوق اللہ کے رسول جیسی نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و برتر ہیں. مسلم عقیدہ ہے نا، شیعہ کا بھی، غیر شیعہ کا بھی، سب کا یہی عقیدہ ہے جو امت مسلمہ سے تعلق رکھتا ہے. ایک مرتبہ نصرانیوں نے اعتراض کیا اور یہ خط بھیجا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل و اعلیٰ ہیں، ارفع و بالا ہیں. کہا ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے. خط بھیجا الازہر میں، جامع الازہر میں مشہور و معروف دانشگاہ ہے، زبرزد خاص و عام ہے. جب خط بھیجا گیا کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے. دوسرا خط آیا کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آغوش مادر میں آتے ہی عیسیٰ نے کلام کیا، بس کیوں کر محمد عربی ان سے افضل ہو سکتے ہیں، وہ تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں اعلان نبوت کر رہے تھے. اب اعتراض، ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور دوسری طرف تاریخ. بس جب یہ اعتراض آیا تو الازہر سے ہوتا ہوتا وہ خط قم پہنچا. جب قم میں پہنچا تو باب مدینۃ العلم، حضرت علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں نے اس کا جواب دینے کا ایک نرالا انداز اختیار کیا. کہا جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو بلوایا جائے. کہا جاتا ہے 30 رکنی وفد آیا، آ کر بیٹھا علماء کے سامنے. کہا کہ آپ کا یہ اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں رسول اکرم سے. کہاں کا اس پہ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی وہی آئے، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، نبی قرار دیا ہے. کس وقت کہا یہ عیسیٰ نے؟ جب آغوش مادر میں تھے، جب مریم سلام اللہ علیہا نے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، مریم کو کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کو اپنے کلام کے ذریعے ثابت کیا. کہا کہ اب بتائیے کہ عیسیٰ زیادہ افضل ہوئے جو گہوارے سے نبی تھے یا وہ جو 40 سال کی عمر میں نبوت کے درجے پر آئے ہیں؟ تو جانتے ہیں ہمارے علماء نے جواب کیا دیا کہ جناب اعلان نبوت رسول اللہ نے 40 سال کی عمر میں کیا ہے، اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، مگر جس تاریخ میں آپ نے یہ اعلان والی بات پڑھی ہے اسی تاریخ کے کچھ اور آخ پلٹ کر اگر دیکھتے تو آپ کو نظر آ جاتا کہ اس نبی کی شان کیا ہے. کہا وہ کون سی شان ہے؟ کہا اس نبی کا وسیع جب کعبے میں پیدا ہوا اور آغوش رسالت میں آیا تو آتے ہی اللہ کے رسول سے کلام کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ بتائیے کس لہجے میں آپ سے کلام کروں، تورات کے لہجے میں کلام کروں، زبور کے لہجے میں کلام کروں، انجیل کے لہجے میں کلام کروں، یا قرآن کے لہجے میں کلام کروں؟ جس نبی کا وسیع اتنا شاندار ہے اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ جس نبی کا وسیع اتنا شاندار ہے اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ تو میں اور آپ جب بھی کوئی بات کریں شان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ملحوظ خاطر رکھیں. شان اہل بیت اطہار کو ملحوظ خاطر رکھے، چونکہ میرے اور آپ کے مکتب کی بنیادیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پابرکت وجود کے اوپر قائم ہیں، ان کی پاکیزہ مقدس حیات میرے اور آپ کی جلا، میرے اور آپ کے مکتب کی کامیابی کا راز ہے۔ دنیا کے پاس ایسے رہنما نہیں ہیں، ایسے رہرو نہیں ہیں، ایسے پیشوایان نہیں ہیں جیسے خداوند متعال نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، اور خدا نے صرف مجھے اور آپ کو عطا نہیں کیے تھے، خدا نے سب کے لیے ان کو پیشوا قرار دیا تھا۔ بدبختی یہ ہے کہ ان کی بات نہ مانی گئی اور ان کی تعلیمات سے منہ موڑا گیا، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ دو قسم کے بدبخت کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے واضح اشارہ کیا ہے، واضح اشارہ کیا ہے کہ دو گروہ، علی ابن ابی طالب، امیر المومنین کا یہ جملہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، دو گروہ علی تمہاری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک وہ شخص جو تم سے بغض رکھتا ہوگا اور ایک وہ شخص جو غلف کرتا ہوگا، یعنی دونوں کو ایک ہی پلڑے میں لے کر آئے ہیں، دونوں کو ایک ہی پلڑے میں لے کر آئے ہیں۔ یہ بغض رکھنے والے کو جانتے ہیں آپ کی روایت نے کیا کہا ہے؟ کل اور اس سے زیادہ نجس، نجس العین جانور کا نام لیا روایت نے، کہا اس سے زیادہ نجس ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایت بتا رہی ہیں دونوں، چاہے ناسبی ہو یا غالی، دونوں دین خدا، رسول اللہ، قرآن و اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں۔ میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تشیع اپنے مزاج کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ دونوں سے نبردازماں ہے، تلوار امام دونوں کے خون کی پیاسی ہے۔ بس افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے سر پر جس امام کا سایہ موجود ہے وہ ہماری ہدایت کرے گا دین حق کی طرف، میں اور آپ دین حق کے مبلغ ہیں، اس دین حق کو تمام تر عقائد کے ساتھ لینا ہے۔ بس بہت بہترین جملہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس مکتب پر بار بار کاری ضربیں لگائی جا رہی ہیں، مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، مسلسل اس کے پیروکاروں کو کبھی تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی تشنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ہتھیاروں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یہ بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جب ولایت کا نام لے کر کھڑا ہو جائے تو بڑے سے بڑا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ اس ولایت کی طاقت سے دنیا ڈرتی ہے، اس ولایت کی طاقت سے دنیا ڈرتی ہے، اسی لیے ولایت کے مفہوم کو تخریب کرنے کی کوشش کی۔ کس طرح سے؟ چند ایک امثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں آپ نے سن رکھی ہیں، تمام چیزیں آپ نے سن رکھی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکومت کہاں تک ہے، کہاں تک ہے ان کی حکومت؟ کیا وہ واقعات آپ کے ذہن میں نہیں ہیں کہ اگر یہ سورج کو اشارہ کریں تو سورج بھی اپنا راستہ چھوڑ دے؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ مسجد رد شمس آج بھی موجود ہے، اگر یہ سورج کو اشارہ کریں سورج پلٹ جائے، اگر یہ چاند کو اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر یہ حجر کو اشارہ کریں تو حجر شہادت دے، گواہی دے، اگر یہ شجر کو اشارہ کریں تو شجر سلام کرے، اگر یہ حجر اسود سے کہیں کہ گواہی دو امامت کی تو وہ گواہی دے امامت کی۔ بس ان کی حکومت کس کس چیز پر ہے؟ تمام چیزوں پر ہے نا۔ مجھے اور آپ کو ولایت کیسی ماننی ہے؟ کہ اگر یہ حجر سے کہیں تو حجر بھی ان کی حکومت میں ہو، اگر یہ شجر سے کہیں تو شجر بھی ان کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اگر یہ سورج سے کہیں تو سورج بھی ان کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اگر یہ چاند سے کہیں تو چاند بھی ان کی ولایت کو تسلیم کرے، لیکن اگر یہ مجھ سے اور آپ سے کہیں اور میں اور آپ اس ولایت کو تسلیم نہ کریں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ میں ہی سب سے بڑا ولایت کا مبلغ ہوں، وہ کہیں کہ نماز پڑھو، حتیٰ نماز واجب نہیں نماز شب پڑھو، میں بیچ میں تعارض کروں تو میں ولایت کے دائرے میں ہوں۔ ایسی ہی ولایت کو بیان مسلم بھی کرتے تھے، ایسی ہی ولایت کو سلمان نے بھی بیان کیا، ایسی ہی ولایت ملداد بھی بیان کرتے تھے۔ کیسی ولایت بیان کرتے تھے؟ وہ تو ایسی ولایت بیان کرتے تھے کہ جو مولا نے کہہ دیا بس وہی بیان کریں گے، جو مولا کر کے دکھا رہے ہیں اس پیروی میں اتنے آگے بڑھیں گے اتنے آگے بڑھیں گے جتنی مولا نے اجازت دی ہے۔ بس اہل بیت اطہارہ علیہ السلام کے مطیعین، ان کی اطاعت کرنے والے کیسے تھے؟ اب اس بات کو عقل تسلیم کرے گی میری اور آپ کی کہ وہ سب سے کہیں اور سب نے مانا، مجھ سے کہیں میں نہ مانوں تو میں کون ہوں؟ عاقلانہ روی سے سرکش ہوں یا ان کا موالی ہوں؟ عقل کیا کہے گی؟ بھئی ان کی ولایت تو اتنی ہے نا، حکومت اتنی ہے کہ ابھی اشارہ کریں رات دن میں تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نا؟ خداوند متعال کے فیض سے مسلسل فیض یاب ہو رہے ہیں، اللہ فیض عطا کر رہا ہے، اس اللہ کے فیض سے مسلسل فیض یاب ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کو یہ قوت و طاقت دی ہے۔ سورج کو پلٹایا تھا یا نہیں پلٹایا تھا؟ بس سورج تو ان کی بات مان لے، میں کہوں کہ بولا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو کیا میں شیعہ ہو سکتا ہوں؟ میں اشرف المخلوقات اگر بننا چاہوں تو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، والا اگر ان کی اطاعت نہیں کی تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اولئک کالانام، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، جو بھی ان کی اطاعت نہ کرے، جس لباس میں ہو، جس حلیے میں ہو، جس انداز میں ہو۔ رابط و مقام معظم رہبری نے بالکل واضح کر دیا، بالکل واضح کر دیا، اب تو سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے نا۔ اب آج اسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، الحمدللہ ولایت کا دور دورہ ہے، ہر بڑھتے ہوئے فتنے کی طرف یہ علماء حق کا اشارہ کر رہے ہیں، واضح کر دیا نا کہ دیکھو لباس سے دھوکے میں نہ آنا، اگر تمہیں پہچاننا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، حق کو پہچانو۔ بار بار جنگ جمل کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں، اگر پہچاننا ہے، جنگ جمل میں کیا تھا؟ لباس مقدس نہیں تھے سامنے؟ جنگ صفین میں لباس مقدس نہیں تھے سامنے؟ کس چیز کو پہچاننا ہے؟ اسے پہچاننا ہے، اور اس جملے کی میں تھوڑی اور وضاحت کروں گا کیونکہ وضاحت طلب ہے تاکہ اس سے کوئی سوء استفادہ نہ کرے۔ لہذا کس چیز کی طرف امیر المومنین نے اشارہ کیا تھا؟ آیا ایک شخص، مولا سامنے بھی بڑے مقدس و محترم لوگ ہیں، ادھر بھی بڑے مقدس و محترم لوگ ہیں، کس طرف جاؤں؟ امام علی نے یہی کہا تھا، تمہاری مشکل یہ ہے، تھوڑے سے الفاظ بدل دوں تاکہ ہم اردو کے صحیح معنی سے آگاہ ہو سکیں۔ گویا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، یہ فرما رہے ہوں کہ تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم چہرے دیکھ کر حق کو پہچاننا چاہتے ہو، تم حق کی معرفت پیدا کرو، چہرے خود بخود حق والوں کے سمجھ میں آ جائیں گے، چہرے خود بخود سمجھ میں آئیں گے۔ جبکہ مولا علی کون تھے؟ مسلم حق، مسلم حق۔ نجران کے راہب جن کو دیکھ کر پہچان جائیں، اس علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ کر اگر کوئی نہ پہچانے تو تعجب کی بات ہے نا، لیکن امیر المومنین پھر بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم شخصیات کے ذریعے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اسلام کے ذریعے، اصول کے ذریعے، قواعد کے ذریعے شخصیات کو پہچانو گے تو آسانی ہوگی۔ بس یہ اہل بیت اطہار نے میلاد دیا ہے، اور آج مقام معظم رہبری نے بالکل واضح کر دیا کہ کیوں آپ کی دشمنی میں دنیا کمر بستہ ہے اور کس طرح سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ ہوشیار کرتا ہوں اپنے جوانوں کو، اپنے عزیزوں کو، فرش عزائے حسین ابن علی کا تقدس، ممبر حسین ابن علی کا تقدس، عزاقانوں کی حرمت کا تقدس، مجھے اور آپ کو اس بات پر، میں اور آپ مکلف ہیں کہ ان تمام چیزوں کا تقدس بحال رکھیں۔ اس کا تقدس کیسے ہوتا ہے؟ کیسے تقدس ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ میں اور آپ تقدس اختیار کرتے ہیں، احسن طریقہ ہے، بالکل احسن ہے کہ میں اور آپ آئیں اور آ کر عزاخانے میں علم کو بوسہ دیں، ممبر کو بوسہ دیں۔ ہر عالم جب ممبر پر آتا ہے پہلے ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے کہ یا امام زمان آپ کی مرضی کے خلاف کوئی لفظ نہ نکلے، یا جناب زہرا آپ کے فرزند کی معرفت صحیح طریقے سے میں کرا سکوں، کہیں اس ممبر کا حق پامال نہ ہو۔ ایک تقدس تو یہ ہے ظاہری تقدس، لیکن ایک مانوی تقدس بھی ہے ان تمام چیزوں کا، اور وہ مانوی تقدس کیا ہے کہ اگر ممبر حسین کا ہے تو افکار حسین کے بیان ہوں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، ممبر بنی ہاشم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے، تو افکار بھی اہل بیت اطہار کے بیان ہوں، افکار بنو امیہ کے بیان نہ ہوں۔ یہ تو بنو امیہ کے افکار تھے کہ صرف عقیدہ رکھو، عمل کو چھوڑو، عمل وغیرہ سب بخش دیا جائے گا۔ اہل بیت اطہار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمل کرو، تمہارے عمل سے ہی تو پتہ چلے گا ہمارے شیعہ ہو۔ تمہارے دل میں چھپے ہوئے ایمان کو تمہارا عمل ظاہر کرے گا کہ کتنے تم ہماری پیروی کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں ڈٹتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مل اختیار کرو اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے ذریعے۔ بیان کر دیا مقام معظم رہبری نے کہ وہ ورژن، وہ افراد جو تشیع کا نام لے کر ظاہراً مقدس لباس پہن کر یا بغیر اس مقدس لباس کے لوگوں کو آ کر اس طرح سے برانگیختہ کرے کہ اصل دشمن سے نظریں ہٹا کر اصل دشمن کو ہدف قرار دینے کے بجائے امت مسلمہ تو دور کی بات ہے، ملت تشیع کے درمیان تفرقہ ایجاد کریں، سمجھ جانا کہ لبادہ حق میں باطل آیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب باطل آیا تھا تو نری پہچان کے ساتھ نہیں آیا تھا، بڑا مقدس بن کر آیا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں بار بار آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں، کئی مرتبہ یہ مثال بیان کر چکا ہوں کہ میری اور آپ کی جان لینے کے لیے جب خودکش حملہ آور آتا ہے تو میرا اور آپ کا حلیہ اختیار کر کے آتا ہے، تو اتنی سی بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آتی کہ جب میری روح کو تباہ کرنے کوئی آئے گا تو میرا ہی حلیہ اختیار کر کے آئے گا، آپ ہی کا حلیہ اختیار کر کے آئے گا، پھر ہماری روح پر ضرب لگائے گا۔ کیوں؟ اگر اپنے حلیے میں آ جائے، اپنی پہچان کے ساتھ آ جائے، اپنی شناخت کے ساتھ آ جائے تو لوگ قریب نہیں آئیں گے، لہذا وہ حلیہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بیان کیا ہے بار بار علماء نے، بس یہ علماء بیان کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کب تک مصلحت کے لبادے میں پوشیدہ رکھیں گے اپنے آپ کو؟ کب تک یہ معاملہ ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صحیح معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہر دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مکتب حق کا دفاع کیا۔ اگر مذمت کی مقصرین کی تو مذمت کی غالیوں کی، ایسا نہیں ہے کہ غالی نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کر دیا۔ جانتے ہیں جو کام امیر شام نہیں کر پایا تھا، توجہ کریے گا، غالی کہاں سے ایجاد ہوئے؟ جو کام امیر شام نہیں کر پایا تھا، کیا کام کر رہا تھا امیر شام؟ ممبروں سے ولی اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد والا، ممبروں سے سب و شتم کرواتا تھا۔ کہاں سے سب و شتم کرواتا تھا؟ ممبروں سے، مسجد نبوی، رسول کی قبر مطہر کے سامنے، ممبر رسول پر بیٹھ کر وصی رسول کے خلاف بات ہو، اس سے نتیجے کو حاصل نہیں کر پایا، کیونکہ امیر المومنین کے فضائل کو چھپے ہوئے تو نہیں ہے نا۔ اتنا چھپایا گیا، اس کے باوجود علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل زبا زد و خاص و عام ہیں۔ یہ زبا زد خاص و عام کیوں ہیں فضائل؟ کیونکہ فضائل محدود نہیں ہیں علی ابن ابی طالب کے، اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ ان کے فضائل محدود نہیں ہیں، نہیں چھپا پایا، حق کو نہیں مٹا سکا۔ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، کیا کیا گیا؟ وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگ خود بخود دور ہونے لگے۔ میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، وہ افراد جو باشعور ہیں جا کر کے دیکھیے کس طرح تشیع کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنے جوان بھائیوں کو دعوت عمل دیتا ہوں، اپنے وقت کو اسپوائل نہ کریں، پروڈکٹیو کاموں کے لیے اپنے آپ کو، اپنے مذہب کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنی زندگی کا، اپنے 24 گھنٹے کا ایک گھنٹہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کم از کم ایک گھنٹہ بہت زیادہ ہے، آدھا گھنٹہ بھی زیادہ ہے، کم سے کم 5 منٹ ضرور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں۔ زندگی کے 5 منٹ نہیں دے سکتے، دن کے 5 منٹ نہیں دے سکتے، میں اور آپ دیکھیں تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کس طریقے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دشمن اپنی ویب سائٹس پر، اپنے پیجز پر کون سے کلپ لگا رہا ہے؟ وہ مکتب جو مواحدین کا مکتب ہے، مولائے مواحدین علی ابن ابی طالب کو کہا جاتا ہے، اس مکتب کے خلاف دشمن کیسے سازشیں کر رہا ہے. یہ میں اور آپ اگر ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میرے اور آپ کے امام نے کیا تھا نا, ان کی سیرت پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے. میں اور آپ اگر اس راہ پر نہ چلیں تو پھر کون یہ کام کرے گا؟ ہمیں سب کو, ہم سب کو, ضروری نہیں ہے سر پر امامہ ہو, ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے مذہب و دین سے بہت محبت کرتا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو بھی دور نہ کرے, ان کو بھی پیغام حق پہنچاتے رہیں. ممکن ہے کہ سرغنہ کہیں سے معاوضہ لے رہا ہو, لیکن بہت سارے افراد نیچے بیٹھنے والے مخلص ہوا کرتے ہیں. میں بار بار اس مخلص مومن کے حوالے سے مثال پیش کرتا ہوں. مجھ سے آ کر ایک صاحب نے کہا کہ مولانا کچھ بھی ہے, ہے تو مخلص. میں کہتا ہوں جناب خالی خلوص تو کافی نہیں ہے. آپ کی نظر میں کیا خالی خلوص کافی ہے؟ ہم اور آپ تراوی پر جو اختلاف رکھتے ہیں, فقہی اختلاف ہے نا, وہ اختلاف کیا ہے؟ کیا وہ خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا وہ نماز کے دوران نہیں پڑھتے؟ بھائی خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تین تین گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا آسان تو نہیں ہے. 20 رکعت نماز تو ہمارے وہاں بھی مستحب ہے. پھر معاملہ کیا ہے؟ خلوص تو ہے وہاں, معاملہ وہ فقہی اختلاف ہے نا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ہے مستحب کہ 20 رکعت نماز پڑھی جائے, مگر اختلاف جماعت پر ہے تو معلوم ہوا صرف خلوص کافی نہیں ہے, خلوص کے ساتھ شعور بھی برابر کا ہو. فقط خلوص کافی نہیں ہے. یہ کہہ کر میں اور آپ اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ بڑا مخلص تھا. یہ خلوص اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق تھا, شعور کے ساتھ تھا, تو یہ خلوص کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. بس اپنے ان مخلص بھائیوں کو شعور دینے کی کوشش کریں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے مزین کریں, ان کو محترم کریں. جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات دل میں اتریں گی, جب خود بخود معاشرہ فتنوں سے بچنے لگے گا. اور یہی تشیع کا ہدف ہے. امیر شام کام نہیں کر پایا, وہ 60 سال تک اس بدعت کو رائج کیا گیا. مستقل منابر سے اہل بیت اطہار کی توہین ہوتی رہی. اس دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات فراوان موجود ہیں. ہر جمعے میں توہین کی جاتی تھی, ہر عید میں توہین کی جاتی تھی. کس دور میں؟ 60 سال تک بنو امیہ کے دور میں یہ بدعت جاری رہی. عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس کو بند کروایا. 60 سال تک یہ جاری رہی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے کہ ہمارا حسن و ملال تازہ ہو جاتا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو ممبر پر آ کر ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے خلاف کام کرتے ہیں. اب آپ نے دشمن کے شبہ کو دیکھا, وہ شبہ جس کے لیے مولا علی نے فرمایا تھا کہ شبہ کو شبہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ حق سے شباہت رکھتا ہے. اب آپ دشمن کی سازش کو دیکھیے کہ ان لوگوں کے اوپر نفرین کرنے کے لیے اپنے ہی حلقے سے کچھ لوگوں کو اٹھایا, کہا کہ وہ ممبر جہاں سے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان ہوں, وہ جمعہ کہ جہاں پر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے نام پر سب کھڑے ہو جائیں, وہ عید کی نماز جس میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراتب کو بیان کیا جائے, اب اس سے بھی روکو تاکہ حقیقی ولایت سے یہ دور ہو جائیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ دشمن جو کام اس وقت منابر سے کر رہا تھا وہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قلب کے مجروح اور معزون ہونے کا سبب تھا. آج جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو فروغ دیا جا رہا ہو اسی مرکز سے, تو کیا یہ باعث نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس سے خوشنود ہوں؟ جب ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بیان کیا جائے, کیا اہل بیت اطہار کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے؟ جب تعلیمات اہل بیت کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ تمام ائمہ معصومین کے نام لیا جائیں, لیکن وقت کا ولی سید و سردار آقا اور مولا امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جیسے ہی نام آئے, مومنین اپنی نشست سے بلند ہو جائے. کیا ہوتا تھا اس وقت؟ مختلف سلاطین آتے رہے, خطبات میں ان کا ذکر ہوتا تھا, لوگ ان کے لیے احترام کیا کرتے تھے. میں اور آپ آج اس دور میں, میرے اور آپ کے سید و سردار کون؟ آقا اور مولا امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف روحی لہ الفدا. اس امام کا نام لے کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے بعض دوست یہ خیال کرتے ہیں شاید احترام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. فقط فقط احترام نہیں ہے, رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری تک دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کا احترام بھی موجود ہے, اور میں آپ تو اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد و کلن محمد اس روایت پر یقین رکھنے والی قوم ہے نا, تو احترام تو سب کا ہے. امام کے نام پر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں ہم؟ امام کے نام پر کھڑے ہو کر باطل کو بار بار متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دور دور حکومت امام زمان ہے, لہذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں, سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, اور سر پر ہاتھ رکھ کر بتاتے ہیں, قیام کر کے بتاتے ہیں کہ جب وہ کہیں گے قیام بھی کریں گے اور ان کی راہ میں اپنا سر بھی دیں گے. یہ ہے نسبت جمعے کی نماز میں کھڑے ہونے کی, یہ ہے نسبت عید کی نماز میں کھڑے ہونے کی. بس ان مراکز سے, ان اجتماعات سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو, وہ اجتماعات جو شرعی موازین کے مطابق ہو رہے ہیں, وہ اجتماعات جو فقہا کے فتاوی کے مطابق ہو رہے ہیں, ان تمام اجتماعات سے جانتے ہیں کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں خوف ہے کہ وہ مہدی برحق آ کر تمام ظالم سلاطین کو پسپا کر دے گا اور ایک عالمی حکومت اسلام کے نام سے قائم ہوگی, ایک عالمی حکومت قائم ہوگی. اور دنیا جان گئی ہے کہ ان کے مکتب میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ 34 سال سے ایک نظام کے سب مخالف ہیں, لیکن نام مہدی اور نام حسین پر یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں, ایک صلوات پر دے محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نظام دیا ہے. آج دنیا پریشان ہے, حیران ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, کہ یہ اسلام غالب آ کر رہے گا تمام ادیان پر چاہے کفار کو ناگوار گزرتا ہو. اس لیے اتنی سازشیں کی جا رہی ہیں تشیعوں کے خلاف, لیکن الحمدللہ علماء موجود ہیں. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام توفیق کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر رہا ہے. دنیا لاکھ سازشیں کریں, علی ابن ابی طالب کے شیعہ آج بھی کوئی میسم بنتا ہوا نظر آئے گا, کوئی قمبر بنتا ہوا نظر آئے گا, کوئی مقداد بنتا ہوا نظر آئے گا. تم ہمیں مقاتل سے مت ڈرایا کرو, ہمیں یہ بتاؤ حسین کے لیے کس مقتل میں جان دینی ہے. مقاتل سے خوف زدہ نہ کرو, دہشت گردی سے خوف زدہ نہ کرو, ہمیں یہ بتاؤ حسین ابن علی کے لیے کس مقتل میں جان دینی ہے. سلام ہو ان مبارزین حق پر کہ جو میدان عمل میں ڈٹ کر شام میں بھی, عراق میں بھی, دنیا جہان میں لبیک یا حسین کا شعار بلند کر رہے ہیں. کل کی مجلس میں بھی آپ کو کہا تھا فراموش نہ کریں, قطعاً فراموش نہ کریں. احسان فراموشی کرنے والا شیعہ نہیں ہوا کرتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج جو کروڑوں زائرین حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے ان چند بھائیوں کے اس استقامت کے نتیجے میں جا رہے ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حسین کے عشق میں میدان عمل میں ڈٹے ہیں, جنہوں نے سامرہ ناصبین سے خالی کروا لیا. کون ہیں یہ لوگ؟ ذرا تحقیق تو کریے, جا کر کے تو دیکھیے. مقلدین ہی نظر آئیں گے. کوئی خامنائی کا مقلد ہوگا, کوئی سیستانی کا مقلد ہوگا. یہی تقلید تو سکھاتی ہے کہ اپنے مولا کے لیے کیسے جان دینی ہے اور کس میدان میں جان دینی ہے. یہی تقلید تو سکھاتی ہے. عجیب معاملہ ہے. فقہا کی اہانت, مراجع کی توہین ممبر حسین سے. جس نے تکریم سکھائی, حسین ابن علی نے کسی عام کو کربلا میں خط لکھ کر نہیں بلایا, اگر بلایا ہے تو فقیہ کو خط لکھ کر بلوایا ہے. اگر بلوایا ہے کربلا میں, اور بھی لوگ ہوں گے نا, امام حسین اور لوگوں کو بھی خط لکھتے. ایک فقی کا نام ایسا تھا کہ نہ صرف یہ کہ خط لکھ کر بلوایا, اپنے روزے میں ایسی جگہ عنایت کی کہ حبیب آؤ ہمارے سرحانے تمہارے لیے مقام ہے. دیگر 14 ایک مقام پر ہیں, لیکن کیونکہ تمہیں ہم نے بلایا ہے. کیسے بلایا؟ حبیب کا نام لے کر بلا لیتے, بچپن کے دوست تھے, کہہ دیتے من الحسین الى حبیب. نہیں کہا امام حسین نے, تاکہ دنیا کو یاد رکھوایا جائے, دنیا یاد رکھے کہ حسین کس کو میدان کربلا میں بلا رہے ہیں اور کیوں بلا رہے ہیں اور کیوں ضرورت ہے حسین ابن علی کو ان کی. کہا من الحسین الى رجل الفقی, حسین کی جانب سے ایک مرد فقی کی طرف یہ خط ہے. ان فقہا کہ جو آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور میں, آئمہ اہل بیت ان کی تکریم کرنا سکھا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں معصومین علیہ السلام ان فقہا کے لیے جسارت کی جائے. اور میں آپ یہ سوچیں جناب یہ تو صرف کتابت کے گر ہیں, نہیں عزیزان محترم, ہمیں ہمارے مرکز سے دور کیا جا رہا ہے, ہمیں اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے. بس خط لکھ کر بلایا امام حسین نے, نام لکھ کر نہیں کہا من الحسین الى حبیب. ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے حضرت حبیب ابن مظاہر غلام حسین ابن علی, لیکن دنیا کو سکھانے کے فقیر وہ ہے کہ حسین ابن علی بھی جب خطاب کرے تو نام کے بجائے فقیر کہہ کر خطاب کرے تاکہ عظمت فقہات نظر میں رہے, عظمت فقہا نظر میں رہے. اور جب یہ خط پہنچا اور دق الباب کیا اور آنے والے نے کوفہ کے حالات سب بہت حیران کن تھے, تشویشناک تھے. آیا ایک شخص, دق الباب کیا, امام حسین کا قاصد ہے. حضرت حبیب نے پوچھا کون ہے, کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اب جیسے ہی امام حسین کا نام سنا حبیب نے دروازہ کھول دیا, خط کو ہاتھ میں لیا, خط کے بوسے دیے, آنکھوں سے لگایا, خط کا متن پڑھا, من الحسین الى رجل الفقیر, حسین کی جانب سے ایک مرد فقیر کی طرف. اب جب اس خط کے متن کو پڑھا نا, ایک مرتبہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مقتل بیان کرتے ہیں, روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت یہ خط آیا تھا حبیب کے گھر میں دسترخوان بچ گیا تھا. حبیب کی زوجہ نے کہا, حبیب چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں, کیا وجہ ہے چہرے پر اتنی پریشانی ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھے طلب کیا ہے. کہا حسین ابن علی نے طلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے آزمائش کے لیے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مگر سوچتا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا. سلام ہو ان مومنات پر کہ جنہوں نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی. جانتے ہیں حبیب کی زوجہ نے کیا کیا؟ سر سے چادر کو زمین پر پھینکا, کہا حبیب آپ گھر میں بیٹھیے, میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی. حبیب آگے بڑھ گئے, کہنے لگے اے مومنہ بس تیرا امتحان لینا تھا, اب مطمئن ہوں, اب حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. اپنے غلام سے کہا کہ اس سواری کو لے کر فصیلے کوفہ پر کھڑا ہو جا, حالات پرآشوب ہیں, پہرا بہت سخت ہے, تو اس سواری کو لے کر جا, میں رات کی تاریکی میں تیرے پاس آؤں گا. حبیب نے رات کی تاریکی کا انتظار کیا, حبیب اپنے گھر سے نکلے, چلتے چلتے فصیلے کوفہ پر جب حبیب ابن مظاہر پہنچے, دیکھا حبیب ابن مظاہر کی سواری زمین پر اپنے سمو کو مار رہا ہے وہ گھوڑا, اور حبیب کا غلام یہ کہہ رہا ہے اے عصب با وفا ذرا صبر کر, اگر میرا آقا آج نہ آیا تو میں تجھے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے لے کے جاؤں گا. حبیب نے فریاد کی, گریا کیا, اللہ اللہ حسین اتنے مظلوم ہو گئے, حسین اتنے تنہا ہو گئے کہ اب حیوان حسین کی نصرت کرنا چاہ رہے ہیں, اب حیوان حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. پشتے فرس پر سوار ہوئے, کربلا کا رخ کیا, حبیب ابن مظاہر کربلا کی جانب روانہ ہوئے, سرعت اور رفتار میں کوئی فرق نہ آیا. ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں غبار اڑنا شروع ہوا, حسین اپنی نشست سے بلند ہوئے, عباس و علی اکبر کو آگے بھیجا. حبیب نے جب ان درخشاں چہروں کو آتے ہوئے دیکھا, اپنی سواری سے نیچے آ گئے, عباس عرمدار کی دست بوسی کی, کہنے لگے آقا غلام کے استقبال کے لیے آپ کیوں آ گئے, میں خود آتا. ایک مرتبہ دیکھا علی اکبر ساتھ میں ہے, پہنچے حسین ابن علی کے نزدیک, حبیب کا استقبال پڑھ کر حسین ابن علی نے کیا, اپنے سینے سے لگایا, حبیب نے گریا کرنا شروع کیا, اندر سے ایک کنیز آئی, آ کر کوئی پیغام دیا. عباس علمدار آگے بڑھے, آگے بڑھ کر حبیب سے کہا, حبیب تیری قسمت کو سلام, دختر زہرا نے تجھے سلام بھجوایا ہے. اب یہ سنتے ہی حبیب نے سر سے امامہ پھینک دیا, اللہ اللہ آل محمد اتنی تنہا. اجرکم اللہ شب عاشور آ گئی. اب جب شب عاشور آئی نا, سیدہ زینب نے ایک مرتبہ اپنے ماں جائے سے کہا, ہے بھیا اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے, یہ صدا زہیر ابن قین نے سن لی. اصحاب در زینب اوپر جمع ہو گئے, نیزوں کے ٹکرانے کی آواز آئی. اب عبداللہ باہر آئے, کہا مولا اگر حکم شریعت ہوتا, حکم ولی ہوتا تو اس تلوار سے میں اپنی گردن کاٹ لیتے, ہم اپنی گردن کو کاٹ لیتے. امام حسین نے اصحاب کو دلاسا دیا, ہاں ہمیں تمہاری وفاداری پر ایمان ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے سوال کیا, اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میری راہ میں کل قتل کر دیے جاؤ گے, کیا اس بات کے لیے راضی ہو؟ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے, مولا آپ کی راہ میں 70 مرتبہ قتل کیے جائیں, 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں, اور پھر خدا سوال کرے کہ تمہیں دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے, تو مولا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں حسین کے دین کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہونا ہے. اے مولا ہماری وفاداری کو قبول کر لیجئے. بس عزیزان محترم روز عاشور آ گیا, حبیب میدان کارزار کی طرف چلے, ضعیف العمر ہے حبیب, حملہ کر رہے ہیں شیروں کی طرح لشکر پر جھپٹتے ہیں. ایک مرتبہ لشکر منتشر ہوتا ہے, ایک شخص نے ہاتھ میں ایک گرز لیا, حبیب ابن مظاہر پر دور سے حملہ کیا, حبیب کا فرق متحر شگاف ہوا, پشتے پرس سے زمین کی طرف چلے, یا سیدی و مولائی السلام علیک یا ابا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, یا سیدی ادرکنی. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حبیب کے شگاف دا سر کو اپنے زانو پر رکھا, خاک کو صاف کرنا شروع کیا. حبیب نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھول کر کہنے لگے, مولا مولا کیا کچھ حق نصرت ادا کر دیا؟ یہ کہتے کہتے حبیب کی روح پرواز کر گئی, حسین نے حبیب کے لاشے پر گری.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما, تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس مومنین و مومنات کی جملہ شرعی جائز حوائج قبول فرما, جملہ پریشانیوں کو دور فرما. عزاداران سید الشہداء زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما. پروردگارہ دنیا جہان میں جہاں کئی مومنین و مومنات عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں, بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما. علماء عالم کو صحت و سلامتی عنایت فرما. دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت, دشمنان تشیع, دشمنان انقلاب, بالاخص امریکہ اسرائیل, ان کے نمک خوار آل سعود و آل خلیفہ, تکفیری نازمین نجدی دہشت گردوں کو نابود فرما, داعش و طالبان جیسے تکفیری گروہوں کو نابود فرما, ان کے سرغناؤں کو ذلیل و خوار فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر کو سرنگو فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان تفرقہ ایجاد کرنے والے اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما, و الا ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ظہور امام کے لیے آمادہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء, بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین, پر محمد و آل محمد صلوات.